تہذیب اخلاق کے بیان میں پہلی حدیث کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زیادہ بھاری چیز جو قیامت کے دن میزان عمل میں رکھی جاوے گی وہ ایک قلت ہے. ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زیادہ بھاری چیز جو قیامت کے دن میزان عمل میں رکھی جاوے گی وہ ایک قلت ہے. اور بے شک اللہ ناپسند رکھتا ہے بد زبان بے ہودا کو. دوسری حدیث ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک مومن اچھے خلق کے سبب شب بیدار اور رولاد کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اچھے اخلاق والا مومن جو ہے شب بیدار تو روزہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. تیسری چیز یہ ارشاد فرمایا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو مسلمان لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا. چوتھی حدیث ولید شاہ فرمایا ہے کہ مومنوں میں زیادہ کامل ایمان رکھنے والا وہ ہے جو ان میں اچھے خلق والا ہے. آیت مبارکہ اور ارشاد میں اللہ تعالیٰ شاہ نے کہ چھوڑو تم ظاہر گناہ اور باطن یعنی پوشیدہ گناہ کو, بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو کہ وہ کرتے ہیں. اس خطبہ میں اخلاق حسنہ کا مجمل بیان تھا اور آگے خطبے جو آ رہے ہیں اس میں اخلاق حسنہ کا مفصل بیان ہے کہ کون کون سے اخلاق اچھے ہیں. ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. عزیز ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں انسان کو دی گئی ہیں ان میں سب سے عمدہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا اچھا خلق. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو پورا کرو. اچھا اللہ پاک ہمیں بھی یہ اچھے اخلاق عطا فرماتے ہیں اور اللہ یہ بھی سمجھ عطا فرما دے کہ اخلاق سے یہاں کیا مراد ہے. چہرے پر مسکراہٹ رکھ کے مل لیا صرف یہی اخلاق نہیں ہے. اخلاق کا تعلق دل سے ہے. ظاہری اخلاق زیادہ دیر چلتے بھی نہیں ہیں. اصل اخلاق وہ ہیں جن کی بنیاد انسان کا دل ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی میں اشارہ کرتا ہے اور جس کا ذکر چند جمعوں سے چل بھی رہا ہے. یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ جمعے سے پہلے بھی اصلاحی بات ہی کی جاتی ہے. ایک مضمون چل رہا ہے قرآن کا جس میں تغیبت کی آج تک بہت ہی تفصیل آ گئی. کئی جمعے گزر گئے. یعنی اللہ نے ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی ہے, اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ہر موقع کی باتیں بتائی گئی ہیں. تو یہ غیبت جو ہے جس کی تفصیل کے ساتھ بات چیت ہو گئی، یہ اللہ رحم فرمائے اس کی جائز شکلت تو سر بتا دی آج، لیکن رواج کے اندر کیا ہے ناجائز شکلت. ہر چیز کے اندر اس کا مثبت پہلو اور اس کا منفی پہلو، تو غیبت کے اندر بھی دونوں پہلو چونکہ ہیں اس لیے آج تفصیل جو آئی ہے اس کی آئی مثبت پہلو کی آئی، لیکن ہم اکثر مبتلا اس میں ہیں منفی میں. آج ہماری کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہے جس کی بنا پر پھر فساد پھر بگاڑ. تو اللہ سے یہ مانگا جائے کہ سارے اخلاق ہمارے اچھے ہو گئے، جیسے ایک فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ کا ارشاد ہے جس سے فرمایا کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اب ظاہری تو کسی نہ کسی درجے میں سمجھ میں آتے ہیں، باطنی سمجھ میں نہیں آتے. باطنی جو ہوئے، باطن کس کو کہتے ہیں؟ مخفی، چھپے ہوئے ہیں، جن کا تعلق انسان کے دل کا ہے. اور ظاہری گناہ کا تعلق انسان کے اعضاء جوارح کے ساتھ ہے. ایسے ظاہری اعمال جو اچھے ہیں وہ بھی اعضاء جوارح کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو باطنی اعمال ہیں وہ دل سے ہوتے ہیں. تو یہاں دونوں کی بات ہے کہ ظاہر کے ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں، ظاہری اخلاق بھی صحیح ہوں، اور ہمارے باطنی اعمال بھی صحیح ہوں اور باطنی گناہوں سے بھی بچیں. جس میں جو تذکرہ کئی جمعوں سے چلا گمان کے تعلق سے، اب یہ گمان کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے. بس گمانی کہاں آتی ہے؟ دل کے اندر. ہاں اظہار سے بات سے ہو جاتا ہے، لیکن ہوتی کہاں ہے؟ دل کے اندر. تو جتنے باطنی گناہ ہیں ان کی بھی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر. اس لیے دل کی اصلاح اصل قرار دی گئی ہے. اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو باطنی گناہوں سے بھی نجات مل جائے گی. اور دل جب بن گیا اور سنور گیا اور صاف ہو گیا اور شفاف ہو گیا، گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا، نفس کی علائشوں سے پاک ہو گیا، پھر اس دل کے اندر ایک ایسی قوی استعداد آتی ہے کہ پاکیزہ جذبات ابھرتے ہیں، پھر نیک اعمال کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر ظاہری برائیوں کا چھوڑنا بھی آسان ہے اور باطنی برائیوں کا چھوڑنا بھی آسان ہے. تو سارا کا سارا مدار کس پر ہے؟ دل پر ہے. اور اصلاح کی ساری جو بنیاد ہے وہ دل ہی ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع پر اس کو اعلانیہ فرما دیا کہ جان لو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو گئی، اور اس میں بگاڑ آ گیا پورے جسم بگاڑ آ گیا. پھر فرمایا کہ جان لو کیوں کیا ہے دل. اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرما دے. اللہ والوں نے ہر زمانے کے اندر مستقل اسی کے لیے ہی محنت فرمائی، اور ایک زمانہ اس امت پر ایسا گزرا ہے جیسے میں نے تفصیل کا زمانہ ذکر کیا مفتی صاحب نے جمعے سے پہلے، تو خواب محدثین تھے یا فقہاء کرام تھے، ظاہر اور باطن کی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے تھے. حدیث لینے کے لیے گئے، پتہ چلا اور سفر کیا، اور لمبا سفر کیا، صرف اس بات کی تحقیق کے لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ بات یہ فلاں تک پہنچی ہے اور جن واسطوں سے پہنچی ہے اس کی تسلی کی اور تحقیق کے لیے. اب وہاں جا کر ایک چیز کیا دیکھی جس کا تذکرہ کیا, اب بازار میں معمولی بات نظر آئے گی ہمارے ماحول کے اندر. اس زمانے میں چونکہ گھوڑوں کا رواج ہے کہ گھوڑے کو بلانے کے لیے کیا کیا, جھولی اپنی ایسے اٹھائی ہوئی کہ وہ سمجھے کہ اس کے اندر دانا ہے, جانور ہے, وہ دانے کے لالچ ہے, مالک کے قریب آ گیا. اب قریب آ گیا اس کو پکڑ لیا اور جھولی میں کھائی کچھ نہیں. اب ہمارے آج کے زمانے میں دیکھ لو کیا سمجھیں گے اس کی کیا بات ہے. ایک ہیلا کیا جانور کو پکڑنے کے لیے کہ ویسے قابو میں آنا اس کا مشکل تھا, بھاگ رہا ہوگا کہ اس لالچ میں آ جائے گا. تو اس لالچ کے لیے کیا کیا, اپنی طرف جھولی کو اٹھا لیا کہ وہ سمجھے کہ اس میں ہے, قریب ہے, پکڑ لیا. یہ کیوں کیا یہ بات نہیں کرتی. اسی لیے اس سے حدیث نہیں لی کہ اس شخص کے دل کے اندر ایک ایسا روگ ہے یہ جانور کو دھوکہ دے رہا ہے. یعنی ہمارے اکابر اخلاق جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ظاہر اور باطن کا مجموعہ تھے. تاریخ کو کیا کرے گی, اس سے خالی نہیں ملے گی. یعنی دلوں کی اصلاح کی فکر بلکہ غالب تھی اور اسی پر پرکھا جاتا تھا, کیونکہ دل کا اظہار جو ہوتا ہے جو برتن چیز ہوتی ہے وہ چھلکتی ہے. یعنی اگر باطن کے بننے کی علامت کیا ہے کہ شریعت مطہرہ اس کے اعضاء جوہرے سے چھلکتی ہے, ظاہر کے اعمال ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہے, جیسے اس کا ایک فیل ہی ہے تو جھولی اٹھائی اس کو چھوڑ دی, ایک ظاہری عمل ہے نا, یہ کیا چھلکا, اس کے اندر کا چھلکا. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں, ظاہر کی اصلاح بھی اور باطن کی اصلاح بھی. اور باطن کی اصلاح یہی ہے کہ اس کے اندر جو نفس آلائشیں ڈالتا رہتا ہے, یہ دل اللہ نے عجیب بنایا ہے. یہ اثرات لیتا رہتا ہے, جس فضا میں رہے گا اس کے اثرات لے لے گا, جس ماحول میں رہے گا اس کے اثرات لے لے گا. اس لیے کہا گیا اچھی صحبت اختیار کرو, اچھا ماحول اختیار کرو. آج اکثر جو رونا رویا جا رہا ہے کہ جی ہمت نہیں ہو رہی نیک اعمال کی, ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان آئے, ایک اچھے ماحول کے اندر کچھ عرصہ گزار کر اور اچھے جذبات لے کر آئے. اب ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ میں اس ماحول میں اب آ گیا ہوں, اب میرے لیے دعا کریں استقامت کی. تو کچھ عرصہ جو ایک اچھے پاکیزہ ماحول کے اندر گزارا, اس سے اندر میں پاکیزہ جذبات ابھرے اور مثبت جذبات کی بنا پر آمار ہوئے. اب امتحان آ گئے, اب ان فضاؤں کے اندر ان گندی مسنون فضائیں زہریلی فضائیں جو اس وقت ہمارے ارد گرد سب چھائی ہوئی ہیں, میں نے کہا اب امتحان, اب ان فضاؤں سے بچنے کے لیے یعنی ان کے زہریلے اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی ایسے ماحول کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں جہاں ہمارے اندر جو میل کچال آئے صاف کر صاف ہو جائے. جس طریقے سے ظاہری صفائی مستقل کرتے رہنے کی ضرورت ہے. گھر کی صفائی نہ کرو دیکھو کیا ہو جاتا ہے. باغ کی صفائی نہ کرو دیکھو کیا ہو جاتا ہے. باغ کی تر و تازگی مستقل محنت. اسی طریقے سے دلوں کے اندر کے اچھے جذبات کی تر و تازگی کس میں ہے؟ مستقل صفائی. اس لیے تزکیے کی جو محنت ہے یہ مستقل ہے, یہ چند دنوں کے لیے نہیں ہے, چند مہینوں کے لیے نہیں, چند سالوں کے لیے نہیں ہے, مستقل ہے موت تک کرنے کے لیے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے مستقل اپنے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, کپڑے بدلتے رہنے پڑیں گے اور دھلتے رہنے چاہیے. کیوں جی ہے یا نہیں؟ نہاتے رہنا چاہیے. جملہ ہے اللہ نے مسلمانوں کو عجیب نعمت عطا فرمائی ہے جملہ, کہ ہر مسلمان کو اس کی فکر ہوتی کہ میں نہاؤں اور اچھے کپڑے پہنوں اور خوشبو لگاؤں. یہ اللہ کی نعمت ہے. یعنی اسلام نے ہمیں ظاہری صفائی بھی سکھلائی ہے. جمعے کے غسل کو کسی زمانے میں واجب کہا گیا تھا. کیوں؟ پانی کی قلت, اسباب کی قلت. اب جب آدمی نہ نہائے تو جسم سے پسینے کی بو نکلتی ہے. زیادہ عرصہ ہو جائے تو بو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. اب مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں اجتماع ہوتا ہے, یہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. اگر بدبودار جسم کے ساتھ, بدبودار پسینے کے ساتھ, بدبودار کپڑوں کے ساتھ آ کے شریک ہوگا لوگوں کو کیا ہوگی؟ اس سے اذیت ہوگی. اس لیے اس بدبو کے زائل کرنے کے لیے وجوب قرار دیا گیا, لیکن بعد میں آ کے اللہ نے فراوانی فرما دی, میسر چیزیں ہوں گی, وجوب نہ رہا, لیکن سنت پھر بھی ہے اور اس کا اہتمام ہے الحمدللہ. یعنی نمازی کا ایک خاص اہتمام ہے, اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر لیا چھٹی ہو گئی, ہر جمعے کو کرنا ہے. تو جس طریقے سے ظاہری صفائی ہے اور ظاہری طہارت ہے اور ظاہری جو ہے وہ خوشنمائی بھی ہے, ہر آدمی کہتا ہے میں خوشنما بھی ہوں, اچھے کپڑے پہنوں, اسی طریقے سے اللہ کرے فکر بھی لگ جائے کہ باطنی طہارت بھی حاصل کرنی ہے, باطنی صفائی بھی حاصل کرنی ہے, باطنی خوشنمائی بھی حاصل کرنی ہے. کہیں گے بات نہیں, کچھ سنوائی تو نظر نہیں آتی, یہ کپڑے تو نظر آ رہے ہیں, اچھے سلے ہوئے ہیں, اب دل کے اندر کی خوش سنوائی, بھائی دیکھنے والے وہ بھی دیکھ لیتے. ظاہری آنکھوں سے ظاہری خوش سنوائی نظر آتی ہے اور باطنی آنکھوں سے باطنی خوش سنوائی بھی نظر آ جائے. تو باطنی طہارت یہ بھی ضروری ہے, اور باطنی طہارت یہی ہے کہ دل کو ایسی آلودگیوں سے پاک کیا جائے, ایسی آلائشوں سے پاک کیا جائے. مولانا روح رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اس کی بات فرمائی ہے, اندریرا می تراش و می خراش تا دمے آخر دمے فارغ ہوگا, کہ اپنے اندر سے تراشتا خراشتا رہے اور آخری سانس تک فارغ ہو کر نہ بیٹھ. یعنی دل کی صفائی جو ہے یہ آخری سانس تک کرنے کی چیز ہے. کیوں کہ نفس جس کی سرشت شرارت ہے, یہ شرارت کے ساتھ اس کے اندر علائشیں ڈالتا رہتا ہے. شیطان جو لعین ہمارا دشمن ہے, یہ علائشیں دل میں ڈالتا رہتا ہے, اور شیطان کے زیر اثر جب ایک فضا بن جاتی ہے، ایک ماحول بن جاتے ہیں، تو انسانی شیاطین جو ہیں وہ بھی علائشیں ڈالتے رہتے ہیں، ایسے شکوک چھوڑ دیتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ایسے وسوسے، ایسی باتیں ہیں کہ آدمی شک میں پڑتا ہے. خالص چیز جو ہے نہ خالص نظر آنے لگتی ہے، یعنی اللہ نے ہمیں خالص دین عطا فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں دین ملا یہ خالص ملا ہے، اور اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ محفوظ ہاتھوں سے گزر تک پہنچا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال دی مادہ سن کی. یعنی ہمارے تک یہ دین اپنی اصلی شکل کے اندر جو پہنچا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست قسم کی محنت ہے وہ ہو رہی، کہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ آئے، اور ملاوٹ آئے تو اس کو صاف کیا جائے. یعنی ایک تو اس زمانے کے جو اللہ پاک نے جو استعدادیں عطا فرمائی تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ فرما دیا، وہ تو چونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے ان کے دلوں کے اندر ایسی اعلیٰ ترین استعداد ان کو حاصل ہو چکی تھی، کسی کو سمجھ ہو، اس لیے سارے عدول ہیں، سارے عادل ہیں. پھر درجے بندی ہوگی، اس کے بعد تابعین آ گئے، پھر تبا تابعین آ گئے، لیکن ہر زمانے کے اندر دین کو خالص رکھنے کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا. تو یہ خالص نعمت ہم تک اللہ نے پہنچائی ہے، اس خالص نعمت کے اندر جو ہے یہ شیاطین جو ہیں، جن بھی اور انسان بھی، جو ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، شکوک اٹھاتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی آج وہ چیزیں جو اسلام کے اندر ایسی رچ بس چکی تھیں کہ مسلمان اس کے بغیر کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، آج شک میں ڈالتا. ایک زمانہ اس امت پر گزرا ہے کہ مسلمان سوچ نہیں سکتا، پڑا جو ہے مسلمان کے اندر ایسے رچ بس چکا تھا کہ اس کے خلاف سوچنا بھی مشکل تھا. زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا، بہشتی دیور آج کل ہر گھر میں ہوگا، مسلمانوں کے گھر میں اکثر ہوتا ہے، دیندار گھرانوں میں. اس بہشتی دیور کے اندر عورتوں کے کچھ آداب میں ذکر آتا ہے، ڈولی کا، کہاروں کا، ڈولی اٹھانے والوں کا، یعنی صرف پردہ. ایک تو پردہ ہے نا کہ عورت جو ہے نا اپنا لباس با پردہ رکھے، برقعہ رکھے، چادر میں رہے. اس کے بعد مستقل کیا ہوتا تھا؟ ڈولی کے اندر بند ہو کر کہار اٹھا کے لے جاتا تھا، اس کے علاوہ کہ دروازے کے آگے دروازہ کھلنے سے پہلے تحقیق و تسلی کو غیر محرم تو نہیں ہے. یہ بہشتی دیور جو ہے وہ زیادہ پرانا تو نہیں ہے، نہیں 100 سال ہوگا. یعنی اس وقت یہ چیز رائج تھی. ابھی مثال ہوا، ہمارے تعلق والے ساتھی کراچی کے اندر پروفیسر عبد الوہاب صاحب اسلامیات کے پروفیسر رہے ہیں لکھنؤ کے، مولانا سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی انہوں نے زیارت کر رکھی ہے، علی میاں کے بھی شاگرد. وہ اپنا بچپن بتاتے تھے، کئی دفعہ بتایا انہوں نے کراچی جب گئے، کہ ہم جب بچے ہوتے تھے ہمارے ذمے ایک مشکل ڈیوٹی ہوتی تھی، خواتین سفر کرتی تھی ٹانگوں میں، تو ٹانگوں میں لگے ہوتے تھے پردے، ٹانگا عورتیں پردے میں ہیں، اس کے بعد پھر ٹانگے پر کیا لگا ہوا؟ پردہ. اب جب گھر پہ پہنچنا تو گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے اتر کر ایک دم نہیں جاتی تھی، ہم بچے چادریں لے کر، دو بچے ادھر دو ادھر، ٹانگے سے دروازے تک ایسے پردہ کرتے تھے اور پھر وہ اس سے اتر کر جاتی تھی. یہ بھی بتایا ہے یہ چیز ایسی، یعنی پردہ ایسا مسلمانوں کے اندر رچ بس چکا تھا. پھر حضرت حکیم الحمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے قبر فرمائے، اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں. حج کر کے آئے میاں بیوی، بحری جہاز سے بمبئی ہے، اور بمبئی سے پھر ٹرین کے ذریعے کھانا بھی، آدھی رات کو ٹرین آ کے رکی کھانا بھون کے اسٹیشن پر، اور وہاں سے گھر جانا تھا. اب وقت ہے آدھی رات کا اور برقعے کے اندر ہے. اب چونکہ وہاں کا ایک دستور تھا، ایک رواج تھا، ایک عادت بنی ہوئی تھی کہ عورتیں چل کر نہیں جاتی تھی ڈولی میں، پردے میں، ڈولی سمجھتے ہیں نا، پورے کیبل ہوتا تھا نا جس کو اٹھا کے چلتے تھے نا پردے والے، تو اس وقت مزدور ہوتے تھے اٹھانے والے، کرایہ کرایہ پر ملتی تھی، اسٹیشن پر ہوتی تھی عورتوں کے لیے. تو وہ وقت ایسا ٹرین کے پہنچنے کا تھا، اس وقت کوئی اویلیبل نہیں، کوئی میسر نہیں، نہ مزدور نہ ڈولی، بی بی تو اڑ کے بیٹھ رہی تھی میں تو جاؤں گی. فرما رہے ہیں کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ سارا سفر اس مڑکے سے کیا، یہ مڑتا مڑتا بھی، یہ بھی کافی ہے، عرب کا سفر کیا، حج کر کے آ رہی ہیں، سارا سفر کس سے کیا، ہر جگہ ڈولی تو نہیں. یہ تو یہاں ایک اضافی ایک احتیاط اور زیادہ یہاں پر رائج ہو چکی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی کافی ہے، وہ اس سے اور زیادہ ہے، تو وہ تو کر کے آ گئی. اب گھر جانا یہاں سے میں نہیں جاؤں. یعنی ان کو اس پر شرم آ رہی تھی کہ میں ایسے جاؤں. یعنی عورتوں کی فطرت میں اللہ نے جو حیا رکھی، وہ حیا اس درجے تک کسی ہمارے، یہ بر صغیر کا ذکر ہے، ہمارے آمادہ نہیں. اور اس وقت شروعات تھی، یعنی یہ انگریز کے اختلاف کے ساتھ جو ہے پھر جو بے پردگی کا رواج شروع ہوا ہے، اور مردوں نے انگریزوں سے متاثر ہو کر اپنی عورتوں کو بے پردہ کرنا شروع کیا، اور عورتوں میں بہت سختی سے اس کی مخالفت ہوتی، سختی کیونکہ ان کی فطرت میں یہاں کے ماحول کی وجہ سے جو حیات تھی وہ ان کو مجبور کر رہی تھی، نہیں مان وہ اس اچھے جھگڑے چل رہے، جس کا اظہار حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آج تو عورت کے اندر یہاں جو حیا ہے، اس کے حیا، اس کا فطرتی جذبہ اس کو روک رہا ہے، اور تم اس کو بے پردہ کرنا چاہتے ہو، گھر سے نکالنا چاہتے ہو، اس کی فطرت کے اندر جو حیا ہے اس کو نکلنے نہیں دیتی. دیکھو زیادتی نہ کرو، زبردستی نہ کرو، ورنہ ایک زمانہ پھر ایسا آ جائے گا کہ ان عورتوں کو گھروں میں روک نہیں سکو گے، مطلب وہاں نکال کے. یہ ارشادات آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے کے ہیں، اور آج آگے دنیا کے. اب کہتے ہیں کیا کرے گی، اس وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسی زمانے میں اللہ دکھا رہے ہیں، جن کے دل بن گئے اور سنور گئے اور دلوں کے اندر پاکیزہ قوت آ گئی، استعداد آ گئی، آج اسی زمانے کے اندر یورپ امریکہ جیسے بے حیا ماحول کے اندر بھی نو مسلمات خواتین اتنا گہرا پردہ کر کے لگا رہی ہیں کہ آج ہمارے لیے شرم کی بات. اور ان کو اللہ مارسا بن لے آئے گا، پرانی مسلمان بھی ہیں اللہ کا شکر ہے، یہاں بھی ہیں، تھوڑی ہیں لیکن ہیں. تم عرض یہ کر رہا کہ ہمارے اندر ایسی چیزیں جو رچ بس گئی تھی، یہ علائشیں ہیں، یہ ادھر ادھر سے نا، ان سے متاثر ہو کر اپنی خالص چیز کو ہم بول گئے. تو دل کے اندر جب بیداری آتی ہے، اور دل کے اندر جب یہ جذبات پاکیزہ ابھرتے ہیں تو دل کے اندر جو قوت آتی ہے وہ قوت پھر وہ منظر میں ایسی قوت جو بحر کی علائشوں کا کیا کرتی ہے، دفاع کرتی ہے، بس اس قوت کو لیتے ہیں. ان مجالس کے ذریعے سے، اللہ والوں سے رابطے کے ذریعے سے، اللہ والوں کی صحبت سے، ان سے تعلق جوڑ کر اپنے اندر میں اس نورانی قوی استعداد کا حاصل کرتا ہے کہ بحر کی فضائیں کتنی مخالف ہو جائیں، ہوائیں کتنی شدید طوفانی بدینی کی کیوں نہ لہریں اٹھیں، لیکن اس کے اندر میں قوتوں جو اس کو اس پر اس لیے کہا گیا دل بن گیا تو انسان بن گیا، دل بن گیا تو انسان. اللہ ہمیں دلوں کو بنانے کی کوشش کرتے رہنے والا بنا دے، اور یہ بھی ایک کام سمجھنے والے بن جائے، ایک مستقل کام ہے یہ. اور مستقل ضرورت ہے یہ بھی. جس طریقے سے کھانا ضرورت ہے اور پینا ضرورت ہے اور کمانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے اور مکان ضرورت ہے، پتہ نہیں کتنی ضرورتیں ہماری جو ہیں ہم نے خود بھی بنا رکھی ہیں، کچھ تو ضرورتیں ہیں کچھ بنا رکھی ہیں آج کے زمانے میں. بنیادی ضرورتیں تو اتنی زیادہ نہیں ہیں، پریشان کن ضرورتیں جو ہم نے خود بنا رکھی ہیں. اللہ کرے اسی میں یہ ضرورت بھی ہماری شامل ہو جائے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ میرا دل بن جائے اور سنور جائے اور علائشوں سے پاک رہے، میرے دل کے اندر وہ قوت رہے جس طریقے سے اپنے جسم کی قوت کے لیے ہر وقت متفکر رہتے ہیں. یہاں تک کہ بڑھاپے کے اندر جبکہ طبعی طور پر انسان کی قوتیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے بوڑھے چاہتے ہیں کہ وہ جوانی کی قوت ان کو مل جائے، اور اس کے لیے مستقل جائے. کئی کئی جگہ سے علاج شروع ہو جاتا ہے تاکہ وہ قوت بحال رہے. اللہ کرے فکر لگ جائے کہ دل کے اندر کی قوت کو بحال کرانا ہے، دل کے اندر کی روحانی نورانی قوت کو بڑھانا ہے، کیونکہ یہ قوت جب بڑھے گی تو یہ جو بے بسی ہو رہی ہے ختم ہو جائے گی. آج جو فضاؤں کے اندر متاثر ہو کے بے بسی سے ہو رہی ہے، کہتے جی نہیں چاہتا جی. یہ قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، ذکر کو جی، اللہ کا نام لینے کو جی نہیں چاہتا. عجیب بات ہے کہ دنیا کے تذکرے کرتے کرتے زبان تھکتی ہی نہیں ہے اور اللہ کے ذکر میں لگتی ہی نہیں ہے، جی نہیں چاہتا. تو یہ اندر میں جو قوت بحال ہوگی، دل کے اندر کی روحانی قوت، روحانی قوت وہ استعداد دل کے اندر جو ہے، پھر یہ بے بسی ختم ہوگی، پھر اتباع سنت، اتباع شریعت، پھر ان مخالف فضاؤں کے اندر بھی ہمارے اندر وہ قوت ہمیں ابھار کے اس پر جمائے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور جن کے اندر اس کا جذبہ ہے، وہ اللہ کے فضل سے چل کے بھی دکھا رہے ہیں. جہاں مجبوریاں بچائی جا رہی کیا کریں، ماحول ایسا، فضا ایسی، وہاں ایسے اللہ کے بندے وہ تھوڑے ہیں، لیکن وہ بھی کر کے دکھا رہے ہیں. اور یہی ہمارے لیے قیامت کے دن حجت پر کے سامنے آ جائیں گے، اللہ پیش فرما دے گا دیکھو تمہارے زمانے کے بندے، مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، امیر بھی، غریب بھی، افسر بھی، ماتحت بھی، ہر شعبے کے بندے دقت ہوتا، آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، آپ کو نظر آئے. کوئی اگر کہے کہ میرا یہ پیشہ تھا میں کیا کرتا، تو اس پیشے میں لا کے دکھا دیں، یہ سزا ایسی خراب تھی اور سارے ایسے کر رہے تھے، میں کیسے کرتا، تو ایک آدھا بندہ اللہ لا کے دکھا دے. یہ قوانین بڑے سخت تھے اور حکومت بڑی مخالف تھی اور کفر کی حکومت کے اندر اللہ دکھا دیں گے دیکھو یہ کیسے چل کر گیا. گھر کی ساری فضا خراب تھی اس میں اللہ دکھا دیں گے ایک چل کے دکھا دیں گے. ہم اپنے گرد و نواح میں غور کریں جہاں یہ کہا جائے گا یہ کیا کریں آج کل فضائیں ایسی ہیں شادی کے اندر جب تک رواج کو اختیار نہ کرنے دی بڑا مشکل ہے. اسی زمانے میں اللہ دکھا دیں گے غریب بھی دکھا دیں گے امیر بھی دکھا دیں گے. یہ انہوں نے واقعی شریعت کے مطابق کر کے دکھا دیا. کہ تمہارے ساتھی تھے جاننے والے ان کے پڑوسیوں نے بتایا کہ جتنے بیٹوں بیٹیوں کو شادی کی ہمیں نہیں پتا چلتا پہلے سے. ہنگامہ تو کوئی ہوا ہی نہیں ہے کبھی مٹھائی آ گئی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی. اچھا مسجد میں نے کہا پڑھا کیوں کر دیا تو دو آئے تین چلے. بلکہ آخری واقعہ بھی ایسا ہوا کہ وہ مریض تھے اس کے دمے کے وہ پمپ استعمال کرتے تھے ہوتا نا استعمال ہوتا پھر پمپ ہے شادی کے لیے تیاری میں کہہ رکھا بیٹی کی شادی اگلے دن ان اس کی رخصتی کرنی ہے اور شام کے وقت طبیعت ان کی ذرا خراب ہوئی بیٹے نے کہا پمپ پکڑانا وہ اس میں ختم ہو گئی کیا کہتے ہیں انا للہ انا الیہ راجعون. بیٹے نے گاڑی نکالی کہ جلدی سے لے کر چلیں کسی روز چلے. اب گھر کی فضا ایسی بنا رکھی تھی اب اس کی بیٹی کی شادی تھی تو جب جنازے پر وہ بھی آ گئے تو بیٹوں نے کہا کہ جیسے ہمارے والد صاحب نے وعدہ کیا تھا اپنی بہن ہم رخصت کریں گے اسی وقت پر رکھ دیں اوکے. یہ اچھے خاصے امیر تھے کہنا ہی چاہتا نہیں دکھاوے کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے تو پڑوسیوں نے یہ بتایا کہ یہ واقعہ آج پہلا نہیں ہے جتنی شادی نکل پتے گا. یعنی شریعت مطہرہ نے شادی کو اتنا آسان بنایا ہے اور آج والی مشکل ترین بچی بن گئی کہ جی بچے نہیں مانتے جی ہاں برادری نہیں مانتی جی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا وہ ایسے ہنگامے وہ امریکہ سے بلایا جاتا ہے اور کینیڈا سے بلایا جاتا ہے اور دور دراز کے سارے اکٹھے کر کے سب کرا جاتا ہے کہ پھر شادی ہوگی. اور شرعی شادی کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی کہ صحابہ شادی کر دیتے. اب یہ اندر جو قوت آئے اس ماحول کے خلاف تو اب مجبوریوں بتا رہے ہیں اب یہ کر رہا کہ اللہ پاک اس زمانے کے یہ بندے لے آئیں گے دیکھو تمہارے زمانے کے یہ بندے بھی تو تھے نا وہ تو برادری پھر نہیں کٹے یہی رہے. ہاں سن لی سہ لی باتیں اندر میں قوت آ گئی کہ ہم نے شریعت مطہرہ کے اس سادگی والے حکم کو اپنانا ہے کوئی مخالفت کا تو کرے کچھ عرصہ ہوئی پھر ختم ہو جاتی. تو اب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت قابل عمل نہیں رہی جو ہمیں نفس پڑھا رکھتا ہے یہ ماحول کے فضائیں پڑھا دیتے کہ اس زمانے میں جی یہ اپلیکیبل نہیں ہے. نہیں یہ قیامت تک رہے گی اپلیکیبل قابل عمل قیامت تک رہے گی اور قیامت تک اللہ کے بندے ایسے رہیں گے جو عمل کر کے دکھائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے ہمارے اندر بھی وہ قوت آ جائے. یہ لینی ہے قوت ان حلقوں سے اس ذکر سے اللہ والوں کے ساتھ رابطے سے اپنے اندر میں یہ قوت لینی ہے کہ سارا جہاں خلاف ہو جائے اس کے دل کے اندر وہ صادق جذبہ ہو میں نے اللہ کی ہر اطاعت پر اپنے آپ کو لانا ہے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کا تعلق عقائد سے ہو اس کا تعلق عبادات سے ہو اس کا تعلق اخلاق سے ہو، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو. یہ دین کے بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت. آج ہم نے دینداری صرف عبادات ہی کو سمجھ لیا، وہ بھی اپنی مرضی کی ایک آدھ لے لی. فرائض ترک ہو رہے، زکات کا حساب نہیں، زکات کا تذکرہ نہیں، اور نوافل کی کثرت. تو اللہ پاک سے یہ مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایسی استعداد ہمیں عطا فرما دے کہ دین کا ہر وہ حکم جس درجے کا ہے اس درجے پر کو کرنے والے پہنچے. یعنی فرائض کو فرائض کا درجہ، واجبات کو واجبات کا درجہ، سنتوں کو سنت کا درجہ، مستحبات کو بھی کم نہ سمجھا جائے. مستحب تو ہے، مستحب بھی بڑی اہم چیز ہے. جو مستحبات کی رعایت کرتا ہے سنتوں پر جمنے کی توفیق ملتی ہے، اور سنتوں پر جمنے والے کو واجبات پر جمنے کی توفیق ملتی ہے. جو مستحبات کو ترک کرتا ہے تو پھر سنتوں سے محرومی کی بلا میں گرتا ہے. سنتوں کو ترک کرنے والا پھر آگے بڑھے گا، پھر واجب گئے تو فرض گئے. تو اپنے اندر کی روحانی استعداد کو بڑھانے کے لیے، مضبوطی کے لیے یہ اللہ کے ذکر کی کثرت ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، ابھی اس کی مشق کر لیتے ہیں، جس کا مستقل حکم بھی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ودون الجحر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی تیرے کے اندر عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر، یعنی چپ کے چپ کے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو. فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ پاک کا یاد سے مانا اس کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے. جس دل میں اللہ کی یاد ہوگی اس دل میں اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی، اس دل میں نورانیت آئے گی، دل کو روحانی غذا ملے گی، دل کو روحانی قوت ملے گی، دل میں پاکیزہ جذبات ابھریں گے، دل میں منفی جذبات جو ہیں وہ. تو اللہ کے ذکر کی کثرت سے دل کے اندر پاکیزگی آئے گی. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرما رہے ہیں کہ رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، اکیلے خالی. تو اصل ذکر تنہائی کا ہے کہ تنہائی کے اندر دل میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی مشق کرے. اللہ کے نام کے ساتھ تبارک اسم ربی کا، فرما رہے ہیں کہ رب کا یہ نام جو ہے بڑا متبرک نام ہے. اللہ کے اس نام میں برکت ہے، تبرک ہے. تو اللہ کے اس نام کو دل پر لکھ لیں، دل پر نقش کر لیں، دل میں رچا لیں، بسا لیں، دل کو تبرک مل جائے گا. اس کا تبرک کیا ہوگا کہ دل کے اندر روحانی استعداد بڑھے گی کس کی؟ ہر عطاعت کے کرنے. دل کے اندر روحانی قوت ملے گی ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. یہ ہے حقیقت. تو یہ اس زمانے کی مشغولیت کے اعتبار سے اللہ نے ایک شارٹ کٹ راستہ دیا ہے، مختصر راستہ دیا ہے کہ اللہ کے نام کو دل میں لکھ لیں، نقش کر لیں، دل میں اس کی تکرار کریں، دل میں رچا لیں، بسا لیں. تو تصور کے ذریعے سے آنکھیں بند کرنے ایک وقتی دور تک دل پر توجہ آ جائے. دل پر لکھیں لفظ انواع، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے، اور دل میں اس کی تکرار انواع 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 انواع. یہ مبارک نام اتنی تکرار اس کی کریں, اتنی کریں, اتنی کریں کہ ہمارے خیالوں میں سما جائے, دھیان خیال رہنے لگے. جس کو پکار رہے ہیں, جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال رہنے لگے. یہ دھیان خیال ایسا رہنے لگے کہ اس سے پھر حیا آنے لگے, پھر تنہائیوں کے اندر بھی اس کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں اس کی. تصور کی آنکھ سے دیکھیں لفظ اللہ, اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ 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 اللہ. اور اللہ سے مانگے کہ اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں.
الحمد لله رب العالمين العاقب للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم لا إله إلا الله الحي القيوم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك الرضا وعذابه وغنيمة من كل السلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا غفرت ولا حاجة لي لك بها إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عنا انك تعلم ما نعلم رب اغفر وارحم وتجاوز عنا انك انت العزيز الحكيم اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك نرجو منها من عملنا اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجبنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم حبب إلينا الإيمان وثبته في قلوبنا واستغفر لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وقنا صراط السبيل اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نقي قلوبنا كما ينقى الثوب العبيض من الدنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تبلغنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى صراط السبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله بعثنا يا الله يا الله گناہوں سے یا اللہ دلوں سے گناہوں کی مشق کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا یا اللہ تیری اس ذات کو یاد کرنے کا طریقہ یا اللہ اس کی حقیقت تک ہو اور اس سے جو مقصود ہے انتہائی طور پر آپ کی ذات اپنی ذات عطا کرنا اپنی ذات سے ملاقات کا شوق نصیب کرنا یا اللہ ہمارے آپ کو بہن کرنا یا اللہ ہمارے سمجھ کے اس کو انتہائی طور پر قبول کرنا ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا یا اللہ اپنی رضا کا اس کو ذریعہ بنا ہماری اس مسجد کو اپنے رنگ میں رنگنے کا ذریعہ بنا یا اللہ اپنا تعلق کیسا کری نصیب کرنا یا اللہ تیری نافرمانی سے نصیب ہو جائے یا اللہ اپنی یاد ایسی عطا فرما تو تیری نافرمانی سے نہ بچا یا اللہ غفلت سے بچا لو غفلت کے ماحول سے بچا لو یا اللہ ایسی مجلسوں کی یا اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی یا اللہ اللہ والوں کے وجود کی قدر دانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے عزت کی حفاظت فرما کے فیض کو عام فرما یا اللہ ہمارے عزت کے فیض کو عالم دے یا اللہ سے تندرستی عطا فرما یا اللہ عزت کے مطالعے کی معذوری خلافہ سب کو اپنی ماں سے عطا فرما یا اللہ عزت کے گھر والوں کو بہن بھائیوں کو دل و قارب کو سب کے دین اور دنیا کی بھلائیاں اور اپنی کمال بات کا بتانا ہے. یا رب العالمین یا اللہ ہمارے خالق کا رحم فرما, یا اللہ رحم فرما, کرم کا اثر فرما, عافیت کا رما فرما. یا اللہ حاضری کے مجلس کے ضلع میں جو نیک تمنائے ہیں ان کو قبول و منظور کرنا, جائز حاجتوں کو قبول و منظور کرنا. یا اللہ جو ہمارے بڑے بڑے دنیا سے جا رہے تھے ان کی بات کرنا, جو حیات میں ان کی بات کرنا. یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا پھر مانگے آتا, جو نہیں مانگنا چاہیے تھا مانگ لیا سکتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.